visit tazkir.org.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wal aqibatu lil muttaqeen. Rabbi sharakhli sadri wa yassirli amri, wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qable ihtiram samain, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آج کی اس نشست میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت اور اس کے پیغام کا تذکرہ کریں گے. تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ 63 سال ہے. ان 63 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے ہیں. پھر مکی زندگی کی آگے تقسیم یہ ہے کہ 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، اور اسی طرح 10 سال مدنی زندگی ہے. آپ کی حیات مبارکہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج اس دنیا کے گوشے گوشے میں 1 ارب اور 40 کروڑ امت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عقیدے، آپ کی شریعت، آپ کے تصور حلال و حرام اور آپ کی تہذیب کی نمائندہ ہے. چنانچہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، دوسری طرف آپ نے جو نظام زندگی عطا کیا اس میں ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، جس کا بہترین اظہار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذہب میں بھی کسی بھی مذہب کے پیروکار سے پوچھا جائے کہ تمہارے مذہب میں سب سے اہم چیز کون سی ہے، تو امکان ہے کہ یہی جواب ملے گا کہ عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کے ہاں خاص طور پہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فراہم کی ہے کہ ایک طرف یہ کلمہ ہو اور دوسری طرف ساری کائنات ہو، یہ کلمہ اس پر بھاری ہے. اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ کلمہ ہے اس کی عزت اللہ کے نزدیک حرم پاک سے بھی زیادہ ہے. اتنا اہم عقیدہ، اس کے اظہار کا اتنا خوبصورت کلمہ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا، پیش کرنے کا حق ادا کیا. لیکن اس نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی عمر مبارک 63 برس ہے، تو 63 برسوں میں 40 سال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا اظہار ہی نہیں فرمایا. اور عقیدہ ہی کیا، دین کا جو بھی نظام اور جو بھی ڈھانچہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں عقیدے کے بعد عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کی طرف متوجہ نہیں کیا. 63 میں سے 40 سال، محترم سامعین، یہ 70% سے زائد عرصہ بنتا ہے. اور کس کی زندگی کا 70% سے زائد حصہ اور زائد عرصہ جس سے بہتر زندگی کا تصور اس نیلے آسمان کے نیچے کیا ہی نہیں جا سکتا. اس تصور کو واضح کرنے کے لیے میں ایک بزرگ ہستی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک طرف نبی کی زندگی ہو اور دوسری طرف اولیاء کرام کی زندگیاں ہوں تو صورت کچھ ایسی بنتی ہے کہ تمام اولیاء کرام کی زندگیاں مل کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک سانس کا بدل بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنی قیمتی زندگی اور ایسی زندگی جس کو رب کائنات نے نمونہ بنایا، اور اس زندگی کا 70% حصہ نہ تو عقیدہ پیش کیا گیا نہ عبادات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور زندہ معجزہ ہے، قرآن پیش نہیں کیا گیا۔ فریضہ تبلیغ بلا شبہ مسلمان امت کا ترہ امتیاز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال اپنی زندگی کے 70% حصے کے اندر تبلیغ نہیں فرمائی۔ بلا شبہ جہاد اس امت کا افتخار ہے، جہاد میں عزت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی منسوب عبادات ہیں، جو بھی عقائد ہیں، ان کا اظہار جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 برسوں کے اندر مفقود ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہی نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 70% حصے کو کیسے استعمال کیا۔ اور دوسری طرف بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑے بڑے پروجیکٹ چلانے والے اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جن سے کوئی کام پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے اور جس کے نتیجے میں کوئی پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ وسائل، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہوں، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ سرمایہ ہو، کیا حضور کی زندگی میں موجود تھے؟ آئیے محبت کے ساتھ، لذت اور سرور لینے کے لیے، ایمان کی کیفیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سالوں میں پیش آنے والے کچھ معاملات اور کچھ امور کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ نہ تو عقیدہ پیش کیا گیا، نہ قرآن پیش ہوا، نہ تبلیغ ہوئی، نہ جہاد، نہ عبادات۔ تو زمانہ نبوت سے پہلے اتنی شاندار، اتنی قیمتی زندگی کس چیز پر صرف ہوئی، اور اتنا بڑا کام کرنے کے لیے کیا وسائل، کیا سرمایہ، کیا ریسورسز اکٹھے کیے گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یاد دلاؤں کہ وہ اللہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مخلوق میں سب سے اونچا مقام بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کرتا ہے، لیکن یہ عجیب محبت ہے، اور یہ عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے جسے شاید پوری طرح ہم نہیں سمجھ پاتے، کہ وسائل میں اور سرمایہ میں سب سے بڑا سرمایہ اور وسائل میں سب سے نمایاں چیز تو والدین ہوتے ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا۔ آپ اپنے والد کا چہرہ نہ دیکھ سکے، آپ کی پیدائش سے چند مہینے قبل، روایت کے لحاظ سے کم و بیش 6 ماہ قبل آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ 6 سال کی عمر ہوئی ذرا کھیلنے کے اور محبتیں جتانے اور محبتیں حاصل کرنے کے، لاڈ جتانے کے دن تھے۔ 6 سال کی عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا زمانہ، تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ کریم نے عجیب فیصلہ کیا، جب والدہ رخصت ہوئیں تو حالات یہ تھے کہ آپ غریب الوطنی میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے، اور ایک کنیز جو سفر میں ساتھ تھیں وہ آپ کو واپس لے کر آئیں۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے دادا سردار مکہ جناب عبد المطلب نے لی، اور سردار مکہ عبد المطلب جو مکے کے اندر سردار تھے، بڑا روب و دبدبہ بڑا جلال تھا اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہی آپ کا نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکے والے حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ اے سردار مکہ، یہ نام تو ہم نے کبھی پہلے سنا نہیں، یہ کیا نام ہوتا ہے؟ اور دادا عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کے بارے میں بڑے فخر، بڑی سرشاری اور بڑی لذت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ مکہ والو، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور بھلا اس میں کون شک کر سکتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہی ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سردار مکہ نے ٹھیک نام رکھا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اور علوم کی یہ دنیا نہ ان پلکوں کو شمار کر سکتی ہے جو حضور کے ذکر کے ساتھ جھک جاتی ہیں، نہ ان اذانوں کو شمار کر سکتی ہے جس میں یہ ترانہ الاپا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، نہ درود پاک کو شمار کر سکتی ہے جو کوئی بلند آہنگ سے اور کوئی دھیمے دھیمے اپنے لبوں پر دہراتا رہتا ہے، اور نہ اس تہذیب کے اظہار کو کیلکولیٹ اور شمار کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ حضور ہی کے طریقے کو زندہ رکھتا ہے، جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو حضور کی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچی پیدا ہوتی ہے کسی خطے میں، کسی علاقے میں اور کسی ریجن میں، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں مصر کا قومی ترانہ، سعودی عرب کا قومی ترانہ، سوڈان اور پاکستان کا قومی ترانہ نہیں، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تہذیبی شناخت اذان دی جاتی ہے۔ اس لیے سردار مکہ عبد المطلب نے ٹھیک کہا کہ ایسا نام جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ لیکن جس پہلو سے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، وہ پہلو یہ ہے کہ اتنی محبت کرنے والے دادا مکے کے سردار عبد المطلب، جنہوں نے نام رکھا، اور محبت کا ایک عالم یہ بھی ہے کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ عبد المطلب صحن حرم کے اندر چٹائی بچھا کر بیٹھتے تھے، اور اس چٹائی پر کسی دوسرے کو بالعموم پاؤں نہیں رکھنے دیا جاتا تھا، لیکن ننے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس چٹائی پر پاؤں بھی رکھتے تھے اور بیٹھ بھی جاتے تھے، اور ایک دو بار کسی نے روکا کہ یہ نہ کیا کرو تو عبد المطلب نے محبت سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا کرو، یہ اس چٹائی پر آ سکتے ہیں۔ اتنی محبتیں دینے والے دادا اور اللہ کی شان کریمی جو ہر چیز پر قادر ہیں، انہوں نے دادا کو اس وقت واپس بلا لیا، دادا وفات پا گئے جس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس ہوئی۔ حضور خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرے دادا کا جنازہ اٹھا، مجھے یاد ہے کہ میں بڑی دور تک میت اور چارپائی کے ساتھ روتا ہوا چلا گیا تھا، چنانچہ بڑا کام تو حضور ہی نے کیا، لیکن والد نہیں تھے، والدہ چلی گئیں، دادا چلے گئے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب نے سنبھالی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ کو بے پناہ محبت دی، لیکن وہ پرورش کیا کرتے کہ ابو طالب ایک غریب آدمی تھے، اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عمر چچا حضرت حمزہ سے اسی دور میں یہ کہا کہ دیکھو حمزہ، ہمارے چچا ابو طالب غریب ہیں اور اولاد زیادہ ہے، ان کے ایک بیٹے کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ اور ایک کی میں اٹھاتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر کی ذمہ داری حضرت حمزہ نے اٹھائی، اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اور جناب ابو طالب جو آپ کے سرپرست بنے، ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی معاشی تنگ دستی دیکھی نہ گئی۔ یہ 12 اور 13 سال کی عمر ہے اور وسائل ہیں نہیں، تنگ دستی ہے، تو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ چچا کا معاشی بوجھ بانٹنے کے لیے مکے والوں کی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، اور ان میں روایت کے مطابق نہ کوئی حضور کی ذاتی بکری ہے، نہ جناب ابو طالب کی بکری ہے، بکریاں ان کی، اور روزانہ اجرت ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ اور یقیناً اس میں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی ہے، القاسب و حبیب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عملی پیشے کا آغاز کروایا گیا وہ بکریاں چرانا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان معاشی بنیادوں پر، انکم گروپ کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا نہ سمجھیں، جو اس طرح کے کام کرے، جو محنت کی کمائی ہے اسے اللہ کا دوست سمجھے۔ حضور نے بکریاں چرائیں، سیرت آگے بڑھتی ہے۔ زمانے نبوت کے پہلے 40 سالوں میں حضور نے کیا سرمایہ اکٹھا کیا؟ ہاں یہ ضرور ہوا کہ آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مکے کی مالدار خاتون ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر پہلے تو آپ نے تجارت کا آغاز کیا، لیکن آپ کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، آپ کی محنت تھی اور سرمایہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اور یہاں میں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تجارت کو دنیاوی امور میں شمار کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں کہ جو تجارت کرتا ہے وہ تو دنیا میں لت پت رہتا ہے اور دین اصل کچھ اور ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں تجارت کے پیشے کو اختیار کیا اور اس امت کو یہ درس دیا کہ مسلمانوں کو کاہل اور سست نہیں ہونا چاہیے، رزق کی تلاش کے لیے جستجو کرنی چاہیے، حتیٰ کہ دیانتدار تاجر کے لیے احادیث میں بہترین خوشخبریاں ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو دیانتدار تاجر ہے وہ روز معاشر اللہ کے ہاں صالحین، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ درجہ پائے گا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کہ حضور کی زندگی کے 40 برس کہاں گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کلمہ طیبہ، نہ تبلیغ، نہ جہاد، تجارت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور ان 40 برسوں میں حضور نے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی کی اور چند ہی برسوں بعد 35 سال عمر ہوئی تو حضور تنہائی کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر کچھ وسائل اکٹھا ہونے کا امکان بھی تھا اور کچھ مین پاور بڑا کام کرنے کے لیے، افرادی قوت، کچھ سہارے، کوئی جتھا، کوئی تنظیم، کوئی پارٹی، تو اس کے امکانات بھی ختم ہوتے چلے گئے۔ حضور خلوت اور تنہائی کی طرف، غار حرا کو اپنی موجودگی سے روشن رکھنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے، کبھی 3 دن، کبھی ہفتہ عشرہ، اور بعض اوقات تو روایت کے مطابق 1-1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غور و فکر کے اندر گزار دیتے۔ چنانچہ یہ سوال اسی طرح قائم رہتا ہے کہ 63 سال کی اس قیمتی زندگی کے اندر ابتدائی 40 سال جو ٹوٹل زندگی کا 70% سے زائد عرصہ ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ اور دوسرا یہ سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اس کارنامے کے لیے جن انسانی اور مالی وسائل کی ضرورت تھی حضور کی زندگی میں اس طرح سے وہ نظر نہیں آتے، تو پھر یہ 40 سال کہاں گئے؟ معزز سامعین، یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس امت کو سمجھنی چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج کسی نہ کسی انداز میں عقیدہ، اس کا فروغ، اس کی ترویج، اس کا ابلاغ، اس کا اظہار موجود ہے۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ، نماز جو نہیں پڑھتے انہیں نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، جہاد ہے، حج کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کے ادارے ہیں، قرآن مجید کے حفاظ ہیں، قرآن مجید کے قاری ہیں، دین جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر دیا، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے عقائد اس امت نے کسی نہ کسی انداز میں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کا 70% سے زائد عرصہ لگایا، وہ اس امت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، اور میں اس نشست میں اسی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی 40 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے مکے والوں سے اعلان نبوت سے پہلے یہ سوال کیا۔ اور یہاں ذرا توجہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدہ پیش کیا اور جب مکے والوں کو دعوت دی تو آپ سے زیادہ عقیدے کا جوش، عقیدے کی محبت، عقیدے کے لیے کمٹمنٹ اور عقیدے کے لیے اخلاص کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام دی تو روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ نے عقیدہ اور کلمہ طیبہ پیش نہیں کیا، بلکہ پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ زندگی کے اتنے سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور سامعین نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ آج امت کے ہاتھ سے یہ اخلاق جس میں حضور صادق اور امین قرار پائے، یہ اخلاق مفقود ہوتا چلا گیا۔ صداقت اور امانت اس امت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقائد اور نماز اور باقی علامتیں وہ کسی نہ کسی انداز کے اندر موجود ہیں، لیکن اثرات ظاہر نہیں ہو رہے۔ اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قیمتی زندگی کسی کی ہو نہیں سکتی، اور حضور کا کل سرمایہ 40 برسوں میں سچائی ہے، صداقت ہے اور ایمانداری ہے۔ اور یہ صداقت اور امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مراقبے کے ذریعے حاصل نہیں کی، نہ یہ غار حرا کے غور و تدبر کے نتیجے میں ہوئی، یہ معاملات کے اندر ہوئی، یہ معاشرتی زندگی کے اندر حاصل ہوئی۔ جہاں مکے والوں کے جھگڑے ہوتے تھے تو آپ کی سچائی کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ وہ ثالثی کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، اور لوگ وعدے کی پابندی میں حضور کی مثال دیتے تھے، اور لوگوں نے تجارتی معاملات کے اندر حضور کو صادق اور امین پایا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ کاش آج مسلمان امت دنیا میں جہاں جہاں موجود ہے، فرد بھی اور اجتماعیت بھی، اس مسلک والے اور اس تنظیم والے، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن اپنے آپ کو حضور کی زندگی کی روشنی میں اس قابل بنائیں کہ جہاں کوئی کام کرتا ہے وہاں آس پاس کے لوگوں سے پوچھے کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کام کرنے والوں سے، کلیگ سے پوچھے، بستی والوں سے پوچھے، خاندان سے پوچھے، بیوی بچوں سے پوچھے، اور سب یہ کہیں کہ واقعتاً تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے سچ بولنے کی عادت ہے، برا لگے تو میرا اعتبار مت کرنا۔ نعیم صدیقی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں ذرے ذرے کو دیکھتا ہوں، کہیں تو کوئی دھڑکتا دل ہو، جو دل بناتی تھی آب و گل کو، وہ روح پر اضطراب گم ہے، سنا ہے صحرا سے آ کے لیلا تلاش کرتی ہے بستیوں میں، کہاں پہ کھویا ہے کیسے عامر، کدھر وہ عشق خراب گم ہے۔ نعت صادق اور امین نبی کی ہے، اور نعت خوانی کی مجلس میں عمرے کا ٹکٹ بھی دستیاب ہے، اور اذانیں بھی صادق اور امین نبی کی دی جا رہی ہیں، درود پاک بھی ہم انہی پر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اور یہ تصویر کسی کافر کی نہیں ہے، مسلمان معاشرے کی ہے، کہ ہمارے حاجی جب حرم سے اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے لیے تحفے لے کر واپس لوٹتے ہیں تو میں ذرے ذرے کو دیکھتا ہوں، کہیں تو کوئی دھڑکتا دل ہو، مسلح کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ جو سٹکر لگا ہوتا ہے، وہ سٹکر میڈ ان چائنا ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور اپنے سامعین سے سوال کرتا ہوں، اپنے طالب علموں سے سوال کرتا ہوں کہ براہ کرم اس بات پر غور کریں کہ مسلح ہمارا، چٹائی ہماری، ٹوپی ہماری، تسبیح ہماری، اور ساتھ سٹکر میڈ ان چائنا کیسے آ گیا؟ ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا صادق اور امین نبی ان کا ہے یا ہمارا ہے؟ اور یہ صرف حرم سے آنے والوں کا معاملہ نہیں ہے، ہماری مارکیٹیں جس مال سے بھری پڑی ہیں، ان میں ہزاروں مصنوعات ایسی ہیں جو مسلمانوں نے خود بنائی ہیں، ہزاروں چیزیں ہم خود بناتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے ہاتھ سے، اپنے وسائل سے، لیکن کپڑے پر مہر لگاتے ہیں میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، کراکری پر مہر لگاتے ہیں میڈ ان فرانس، میڈ ان یو کے، کاسمیٹکس پر مہر لگاتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارتی دنیا کے اندر لینے والا اور بیچنے والا کس طرح سے وضو بھی کرتا ہے، السلام علیکم بھی کہتا ہے، عقیدے کی بحث بھی کرتا ہے، تبلیغ پسند بھی کرتا ہے، جہاد سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک جھوٹ ہے جو سچے پیغمبر کی امت کی رگوں کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ برکت کہاں سے آئے؟ میں ذرے ذرے کو دیکھتا ہوں، کہیں تو کوئی دھڑکتا دل ہو، جو دل بناتی تھی آب و گل کو، وہ روئے پر اضطراب گم ہے۔ صادق اور امین نبی تو ہمارا ہے، اور صادق اور امین نبی نے اللہ کی خاص حکمت کے تحت عقیدہ، قرآن، تبلیغ، جہاد، عبادات سے پہلے اپنی صداقت اور امانت کو منوایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کائنات کا سب سے بڑا فریضہ سر انجام دے دیا۔ آج یہ اخلاق فرد کے اندر، اجتماعیت کے اندر، ادارے کے اندر کہاں کھو گیا ہے؟ اور وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ جن کی سچائی کی زمانہ گواہیاں دے کر خود ان سے پوچھتا تھا، زمانہ پوچھتا تھا کہ کس عقیدے نے ایسا اخلاق پیدا کیا ہے؟ یہ اخلاق کھو گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عقائد کا اظہار اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم دوسروں کو مسلمان بنائیں، عقائد کا اظہار بعض اوقات دوسروں کو کافر ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ محبت کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑنے سے زیادہ دین سے توڑنے کی روش عام ہوتی چلی گئی، اور اقبال پکارتا رہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا اخلاق کا مسئلہ ہے کہ ایک فرقے، ایک پارٹی، ایک تنظیم، ایک گروہ کا فرد اگر ٹرین یا بس میں پہلے بیٹھ جائے اور مخالف گروپ کا فرد آ جائے تو وہ اسے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ عقائد کا اظہار واش رومز کے اندر کیا جا رہا ہے کہ فلاں کافر ہے اور جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، حالانکہ ہمیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے جس کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی گئی، حدیث کا عنوان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں۔ پوری روایت میں عرض نہیں کر سکتا، اسی میں دوسرے نمبر پر یہ فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور بقول اقبال جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دل جیتے ہیں، اپنے اخلاق سے دل جیتے ہیں، صداقت اور امانت سے دل جیتے ہیں، اور صداقت اور امانت وہ سرمایہ ہے جو اس امت کے ہاتھ سے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کرپشن کے اندر ہمارے معاشرے لت پت ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ نے مسلمان معاشروں اور مسلمان ممالک کے صنعتی زون دیکھے ہوں گے، میں پاکستان کی حد تک یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ میرے شہر سے، جہاں میں تعلق رکھتا ہوں، لاہور سے آپ گوجرانوالا کی طرف سفر کریں، آپ ملتان کی طرف سفر کریں، لاہور سے فیصل آباد کی طرف سفر کریں، تو آپ فیکٹریوں کے باہر جو بورڈ لگا ہوا ہوگا اس پہ انگریزی میں لکھا ہوا دیکھیں گے کہ ISO 9000 سرٹیفائیڈ۔ ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگ اس جملے کی حقیقت کو جانتے ہوں، لیکن میں اس کا سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں آج کے اس موضوع کی نسبت سے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی فیکٹری ہے اور ہمیں کافروں نے مہر لگا کر سند جاری کر کے سچا ثابت کیا ہے۔ ISO 9000 سرٹیفائیڈ کوالٹی ایشورنس کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور وہ جگہ جگہ جس فیکٹری کو ملتا ہے وہ لکھ دیتی ہے کہ کافروں کے نزدیک ہمارا معیار ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ جو تعلیمی ادارے مسلمان معاشروں کے اندر کھل رہے ہیں ان معاشروں میں لکھا جاتا ہے کہ کافروں کے فلاں ادارے کے ساتھ اس ادارے کی ایفیلیشن ہے، اس کا الحاق ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خامخواہ ضد بازی اور ہٹ دھرمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ صداقت اور امانت جب سے ضائع ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپنی سچائی، اپنی کوالٹی، اپنی دیانتداری ثابت کرنے کے لیے ہمیں کافروں کی گواہیاں، کافروں کے مہر، ابھی 2-3 سال ہونے کو آتے ہیں، فیفا کے نام سے ایک پورا عالمی فٹ بال ٹورنامنٹ ہوا، اور آپ معلومات حاصل کیجئے، آپ کو معلومات ملیں گی کہ اس ٹورنامنٹ میں جو فٹ بال استعمال ہوا اس کی زیادہ تعداد میڈ ان پاکستان، میڈ ان سیالکوٹ ہے۔ لیکن اگر اس فٹ بال پر سٹیمپ ہوتی میڈ ان پاکستان اور میڈ ان سیالکوٹ، تو ہو سکتا ہے اس کی اتنی ساکھ، اتنی کریڈیبلٹی نہ ہوتی کہ وہ اس لیول پر اس کو اختیار کیا جاتا، اسے لیا جاتا۔ وہ ایڈیڈاس جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کی سٹیمپ کے ساتھ اس لیول پر پہنچا، حالانکہ پاکستان کے مزدور نے، پاکستان کے بچے نے اسے بنایا۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ یہاں نہیں تھا، نہ نماز روزہ اور حج زکات کا تھا، سچائی کا تھا، اور سچ میں برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر برکت ہے۔ اور میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ اگر اسے اختیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ جس کی بنیاد توحید ہے، اور جو انسانوں کو اس مادی دنیا اور اس کے تقاضوں سے اٹھا کر رب کائنات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، عقیدہ توحید اپنا راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ پچھلی صدیوں سے ہمارے ہاں اخلاق کی اندھیر نگری بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے مال بھیجا، کنو بھیجے، عام بھیجے، لیکن جب یورپ میں، امریکہ میں، کافر دنیا کے اندر پیٹیاں کھولی گئیں، تو اس میں عام اور کنو کی جگہ پہ کوئی اور ہی چیز نکلی۔ اس نے ہماری کریڈیبلٹی کو، ہماری ساکھ کو ختم کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو اخلاق عطا کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر مسلمان بستیاں اور مسلمان معاشرے اس اخلاق کو اختیار کر لیں، تو لوگ خود آ کر پوچھیں گے، لوگ خود آ کر سوال کریں گے کہ کس عقیدے نے ایسی تہذیب کو، ایسی معاشرت کو جنم دیا ہے۔ دنیا میں اس وقت باطل نظام لوگوں کو اپنے نرغے کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور دنیا کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا مسئلہ بھوک بھی ہے، دنیا کا مسئلہ امن بھی ہے، اور پوری دنیا کو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضرورت ہے، جس میں وسعت ہے، جس میں کشادگی ہے۔ اور ہمارے مخاطبین چونکہ راہ جنت کے مسافر ہیں، اس لیے میں ایک روایت کا ذکر کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے، اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کس طرح سے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ صحابہ کی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابھی جو شخص اس مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب اس مادی دنیا پر جنت کو ترجیح دینے والے اور جنت کی جستجو کرنے والے تھے۔ چنانچہ سب کی نگاہیں آنے والے کے لیے منتظر ہو گئیں، اور جب آنے والے کو دیکھا گیا تو وہ ایک غیر معروف سا صحابی جسے بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ تجسس ہوا، اور کسی بہانے سے میں اس کا مہمان بنا، اور اس کے ہاں میں نے قیام کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا خاص عمل ہے، کیا خاص عمل ہے، جس کے نتیجے میں سرکار نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا ہے۔ صحابی تھے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور نے جنتی کہہ دیا تو اس کی جنت میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ دیکھتے رہے، لیکن نہ کوئی زیادہ نوافل انہوں نے پڑھے، نہ کوئی خاص ذکر و اذکار، بس اپنی معاشی جد و جہد کی، فرائض پورے کیے۔ لیکن سوال ویسے ہی قائم رہا۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی دی کی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، تو آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی؟ تو وہ سوچ کر یہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی خاص بات ذہن کے اندر نہیں آتی، لیکن ایک عمل ہے، شاید مولا نے وہ پسند کیا ہو، اور وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی منفی جذبہ، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہر رات میرا سینہ ایسے منفی جذبات اور ایسے منفی رجحانات سے خالی ہوتا ہے اور میں دل میں اہل ایمان کے لیے خیر خائی محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت سے محبت کا اور اخلاق کے رویے کا جو درس دے رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں بلند ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پارٹی والے، دوسری تنظیم والے، تیسرے گروہ والے اس طرح سے نہ پیش کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمارے ہی ہیں، حضور تو تمام انسانوں کے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے اخلاق میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی کشادگی ہے کہ آج امت کو اسے اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور امت اختیار کرے گی تو راستہ بنتا چلا جائے گا۔ بات چھڑی ہے تو ذرا میرا ساتھ دیجئے، چشم تصور میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور صحابہ کی مجلس کا تصور کیجئے۔ حضور وہاں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور ایک اجنبی بدو جو وہاں آتا ہے اور آتے ہی صحن مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کا صحن، حضور کی موجودگی اور یہ حرکت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ اٹھتے ہیں، تلملا کر ان میں سے کچھ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے پادشاہی میں فقیری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا کہ اسے پہلے اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ اس شخص نے حاجت پوری کی، اور اس کے بعد اخلاق کیا ہے، انہی صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اٹھو، پانی کا ڈول بھرو اور صحن مسجد کو صاف کر دو۔ اور سلام ان صحابہ کے جذبہ اطاعت پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کی جبین پر شکن نہ آئی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی آخر کوئی پروٹوکول ہے، ہمارا کوئی سٹیٹس ہے۔ یہ صحابہ ہیں جو حضور وضو کرتے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے اشارہ ابرو کو اپنے لیے فرض سمجھتے تھے، اور آپ کی فرما برداری اور اطاعت پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہی صحابہ اٹھے جنہیں اس شخص کی اس حرکت پر بڑا ہی غصہ تھا، لیکن پانی کے ڈول بھرے، صحن مسجد کو صاف کیا، اور جنہوں نے حکم دیا، اور جنہوں نے اخلاق سکھایا، اور جو یہ فرماتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں بڑی محبت کے ساتھ، آپ نے اس بدو کو اپنے پاس بلایا اور محبت اور مٹھاس کے لہجے کے ساتھ اسے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، یہ صحن مسجد ہے اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور یہ پاکیزہ ہے، یہ طیب ہے، آئندہ یہ کام نہ کرنا، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ وہ بدو اور وہ اجنبی شخص حضور کے اس حکیمانہ اور شفقت پر مبنی رویے سے متاثر ہو کر وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، چنانچہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ سرمایہ ہے، وہ سرمایہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کو آج بھی عروج کی راہ دکھا رہا ہے۔ کاش اس طرف یہ مسلمان ہم سارے کے سارے متوجہ ہوں، ہر کلمہ گوئی سے محبت نہ کریں بلکہ انسانوں کے ساتھ وہ اخلاق اختیار کریں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو روشن کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زاد راہ اکٹھا کیا، صادق اور امین کہلائے، اور صداقت اور امانت کی بنیاد پر کار نبوت سر انجام دیا، جہاد کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا، راستہ روکتے روکتے تھک گئے زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ اخلاق کی راہ پر آپ اس وقت بھی چلے جب مکہ والے نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور وہ رات آ گئی کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج رات مختلف قبیلوں کے نوجوان اکٹھے ہو کر اپنی تلواریں لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ اور اخلاق کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ حضور وسلم مکے سے اللہ کے حکم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، ہجرت کے لیے تیار ہوئے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ حضور وسلم کی غیر حاضری میں آپ ہی کے بستر پر سوئیں گے، لیکن یہ دیانت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ امانت داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امانتیں دی گئیں جو مکے والوں کی تھیں، اور فرمایا میں تو جا رہا ہوں، یہ امانتیں واپس کر کے آنا۔ دشمنوں کی امانتیں، اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے راستہ بنایا کہ آپ مکے سے غریب الوطنی کے ساتھ اس طرح سے نکلے کہ مڑ مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے تھے، مکے کی طرف دیکھتے تھے، آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھیں، اور آپ رقت بھرے لہجے میں یہ کہتے تھے کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا عزیز تھا، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ لیکن یہ اخلاق ہے کہ حضور وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور مدینہ کو اپنی جد و جہد کا مرکز بنایا، اور مدینہ جو یثرب تھا آپ کے اخلاق کی قوت سے مسخر ہوا، جہاد کا، تبلیغ کا، عبادات کا مرکز بنا، اسلامی ریاست بنی۔ لیکن مدنی زندگی کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے مقام پر آتے ہیں، تو وہی جنہوں نے نکالا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ آپ کے سامنے مغلوب ہو کر، مفتو ہو کر کھڑے تھے اور توقع کرتے تھے کہ اب چن چن کر بدلے لیے جائیں گے۔ اور یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ فاتح کے حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو اپنے نفس اور اپنی ذات کی سربلندی کی بجائے اور اپنی خود نمائی نعوذ باللہ کرنے کی بجائے، زبان پر کیا الفاظ تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان الفاظ کے ساتھ داخل ہوئے، اور مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، ان کو آپ نے کیا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، حضور کا پیغام سب کے لیے، حضور کا نظام سب کے لیے۔ اس لیے ہم فرد ہیں، ہم خاندان ہیں، ہم معاشرہ ہیں، ہم امت ہیں، ہم چاہیں تو اخلاق اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عروج کے راستے پر دوبارہ گامزن کر سکتے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔